بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 12 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ آپ تھوڑی دیر میں گرد و پیش پروگرام سنیں گے اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروں کے نشر ہوگا، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت نشر ہوگا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے عید نوروز کا خصوصی پروگرام۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام پیش خدمت ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایرانی اور سعودی وزرائے خارجہ نے دونوں ممالک کے تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کے رہنما عمران خان ایک بار پھر عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج بھی حزب اختلاف نے شدید ہنگامے کی بنا پر کارروائی نہیں ہو سکی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں وزارت خارجہ کی عمارت کے قریب خوفناک بم دھماکہ ہوا ہے۔ اور غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی اتحادی جماعتوں کا ہنگامی سربراہی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب پیش ہیں تفصیل کے ساتھ خبریں۔ ایرانی اور سعودی وزرائے خارجہ نے دونوں ممالک کے تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے اتوار کی شام کو اپنے سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ایرنا نیوز کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے ماہ مبارک رمضان کے دوران طے شدہ ملاقات کے سلسلے میں بات چیت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان اور فیصل بن فرحان نے دونوں ممالک کے تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کیا اور درپیش راستے کا جائزہ لیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کے رہنما عمران خان ایک بار پھر عدالت میں پیش ہوئے، جہاں 7 مقدمات میں ان کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق عمران خان کو سخت حفاظتی انتظامات میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے عمران خان کی درخواست ضمانت کی سماعت کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ خدشہ ہے کہ اگر عمران خان کو ضمانت قبل از گرفتاری نہ دی گئی تو ان کے سیاسی مخالفین اس سے سیاسی فائدہ اٹھائیں گے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کی مختلف عدالتیں سابق وزیر اعظم کو مختلف مقدمات میں ضمانتیں جاری کر چکی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف پاکستان کے مختلف تھانوں میں 100 کے قریب مقدمات قائم ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کو عدالتوں سے ضمانت دیے جانے پر حکمراں اتحاد نے سخت احتجاج کیا ہے۔ وفاقی وزیر آبی وسائل خورشید شاہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو ضمانتیں ملنے کا ریکارڈ قائم ہو چکا ہے، جلد یا بدیر عمران خان کو انصاف کے کٹہرے میں آنا ہوگا۔ انہوں نے کسی شخص یا ادارے کا نام لیے بغیر کہا کہ ضمانتوں کا ریکارڈ اس لیے قائم ہوا کہ طاقت کے کچھ دیوتا عمران خان پر مہربان ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے انتخابات ملتوی کرنے پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کے التوا کے خلاف سپریم کورٹ میں یہ درخواست حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف نے دائر کی اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس درخواست پر سماعت کر رہا ہے۔ عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ جب صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنروں کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں اور سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے گزشتہ دنوں اعلان کیا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کو ملتوی کر دیا تھا۔ پروگرام کے مطابق پنجاب اسمبلی کے انتخابات 30 مارچ کو ہونے والے تھے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج بھی حزب اختلاف کے شدید ہنگامے کی بنا پر کارروائی نہیں ہو سکی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق راہل گاندھی اور اڈانی کے مسئلے کو لے کر ہندوستان کی لوک سبھا میں پیر کے دن بھی شدید ہنگامہ ہوا اور کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی آج کانگریس سمیت اپوزیشن جماعتوں کے زبردست ہنگامے اور نعرے بازی کی وجہ سے ضروری دستاویزات بھی پیش نہیں ہو سکیں اور ایوان کی کارروائی ملتوی کرنی پڑی۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ جیسے ہی ایوان میں داخل ہوئے کانگریس اور دیگر اپوزیشن ارکان نے نعرے بازی اور ہنگامہ آرائی شروع کر دی، جس کی وجہ سے کارروائی چند منٹوں میں ہی ملتوی کرنی پڑی۔ اسی بنا پر نہ کوئی ضروری دستاویز میز پر رکھی جا سکی اور نہ ہی کوئی کام ہو سکا۔ نعرے بازی اور شور و غل کے پیش نظر چیئرمین نے کارروائی ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی کو سورت کی ایک عدالت کی جانب سے ہتک عزت کے ایک مقدمے میں 2 سال کی سزا سنائے جانے کے بعد لوک سبھا کی رکنیت سے نااہل قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ کانگریس ممبر کے ساتھ دیگر اپوزیشن پارٹیاں بھی اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ حکومت عوام کا پیسہ اڈانی گروپ کی کمپنیوں میں کیوں لگا رہی ہے، اس کا ملک کو جواب چاہیے، لیکن حکومت بالکل خاموش ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ اڈانی گروپ کی کمپنیوں میں جو رقم غلط طریقے سے لگائی گئی ہے اس کے بارے میں سوالات پوچھے جا رہے ہیں، لیکن اس کی نہ جانچ کی جا رہی ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی جواب دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے سوال کیا کہ ایل آئی سی کی پونجی اڈانی کو، ایس بی آئی کی پونجی اڈانی کو، ای پی ایف او کا سرمایہ بھی اڈانی کو، موڈانی کے انکشاف کے بعد بھی عوام کی ریٹائرمنٹ کی رقم اڈانی کی کمپنیوں میں کیوں لگائی جا رہی ہے؟ وزیر اعظم، نہ کوئی تحقیقات نہ جواب، اتنا خوف کیوں ہے؟ دریازنا کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے بھی سوال کیا کہ چند سالوں میں اڈانی کی دولت 12 لاکھ کروڑ روپے تک کیسے پہنچ گئی، اور جب کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اس بارے میں سوال کیا تو ان کی آواز کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں وزارت خارجہ کی عمارت کے قریب خوفناک بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق کابل میں یہ زوردار بم دھماکہ صدارتی محل کے قریب ہوا جہاں وزارت خارجہ سمیت مختلف وزارت خانے بھی قائم ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس بم دھماکے میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق بم دھماکے والے علاقے کو محاصرے میں لے لیا گیا ہے اور قریب میں واقع اسپتال کو آمادہ کر دیا گیا ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے نے بھی بتایا ہے کہ بم دھماکے والے علاقے کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ طلوع نیوز کے مطابق یہ ایک خودکش دھماکہ تھا جس میں دو افراد جاں بحق اور 10 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ بعض خبروں میں مرنے والوں کی تعداد 6 سے 20 کے درمیان بتائی گئی ہے۔ یہ بم دھماکہ اس وقت ہوا جب سرکاری ملازمین اپنے کام کاج سے واپس باہر نکل رہے تھے۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی اتحادی جماعتوں کا ہنگامی سربراہی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کے مطابق بدامنی میں اضافے اور ملازمین کی ہڑتال کے بعد تل ابیب کے بین گورین ہوائی اڈے پر پروازیں فوری اور مکمل طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بین گورین ایئرپورٹ پر پروازوں کی معطلی سے مقبوضہ علاقوں میں تقریباً 73,000 افراد کے فضائی سفر میں مشکلات کا سامنا ہے۔ المیادین نیٹ ورک کے مطابق ایک جانب مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں بدامنی میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری جانب صہیونی حکومت میں اختلافات میں شدت آتی جا رہی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ نیتن یاہو نے اپنی کابینہ میں وزیر جنگ یواف گیلنٹ کو برطرف کر دیا ہے چونکہ انہوں نے عدالتی اصلاحات کے منصوبے کی مخالفت کی تھی۔ اس اقدام کے بعد مقبوضہ فلسطین کی مختلف یونیورسٹیوں میں احتجاج کیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے جس میں طبی شعبے کے افراد بھی شامل ہیں۔ یہ احتجاج پیر سے شروع کیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ تل ابیب کی فوج میں بغاوت کا سلسلہ جاری ہے اور درجنوں ریزرو فوجی احتجاجی مظاہروں میں شامل ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صہیونیوں کے خلاف 27 کارروائیاں انجام دی گئی ہیں۔ شہاب نیوز کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی مجاہدین نے غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی فوجیوں کو گولیوں اور دھماکہ خیز مادوں سے نشانہ بنایا۔ یہ کارروائیاں روز بروز شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں جس کے نتیجے میں صہیونیوں کی صفوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ فلسطینی مجاہدین نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا انتقام مزاحمتی کارروائی انجام دے کر ہی لیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ 1 مہینے کے دوران فلسطینی استقامتی گروپوں نے صہیونی فوجیوں اور مسلح آباد کاروں کے خلاف 1177 مسلحانہ کارروائیاں انجام دی ہیں جس کے نتیجے میں کم از کم 8 صہیونی ہلاک اور 43 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ ان استقامتی کارروائیوں میں اس وقت اضافہ ہوا جب صہیونیوں نے فلسطینی عوام کو نشانہ بنانا تیز کر دیا۔ سیاسی اور سیکورٹی امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ مقبوضہ سرزمینوں میں حالات بدل چکے ہیں اور اب صہیونیوں کو ان کی تسلط پسندی کا جواب بھرپور انداز میں مل رہا ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے تاکید کی ہے کہ امریکہ جنگ یمن کی سربراہی کر رہا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے یمنی قوم کے خلاف مسلط کردہ جنگ کی 8ویں برسی کی مناسبت سے ایک بیان میں کہا ہے کہ یمنی عوام صرف یمن کی اعلی سیاسی کونسل کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے کہا کہ سعودی اتحاد نے اپنے سازشی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یمنی عوام کا بہیمانہ قتل عام کیا ہے کہ جس سے وہ انکار بھی نہیں کر سکتی، جبکہ اس کی یہی جارحیت یمنی عوام کی استقامت و مزاحمت مزید مستحکم ہونے کا باعث بنی ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے کہا کہ دشمن دعوے دار رہا ہے کہ وہ یمن میں ایران سے جنگ کر رہا ہے، مگر آج سب نے مشاہدہ کیا ہے کہ سعودی عرب امن و صلح نیز مذاکرات کے لیے ایران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اپنی تسلط پسندی برقرار رکھنے کے لیے تمام سفارتی اور اخلاقی حدیں پار کر چکا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں سرگئی لاوروف نے کہا کہ امریکہ اپنی ساکھ بری طرح گرا چکا ہے اور اب کسی بھی سفارتی اور اخلاقی اصول کا پابند نہیں رہا ہے۔ انہوں نے عالمی تعلقات میں چین کی اہم پوزیشن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بیجنگ نے امریکی دباؤ سے نمٹنے کے لیے اپنا مخصوص طریقہ کار اپنایا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ چینی صدر نے گزشتہ دنوں ماسکو کا دورہ کیا تھا، جہاں ولادیمیر پوتین سے ان کی ملاقات کے دوران دو طرفہ معاملات اور روس اور یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے لیے بیجنگ کی تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، اور سامعین آپ کو یہ ایک بار پھر یاد دلا دیں کہ ہماری فریکوینسیاں بدل گئی ہیں، اور بدلی ہوئی فریکوینسیاں اس طرح ہیں۔ صبح کی نشریات پہلے کی طرح میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سنی جا سکتی ہیں۔ شام کی نشریات کی فریکوینسیاں بدلی ہیں اور اب شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر آپ یہ نشریات یعنی شام کی نشریات سن سکتے ہیں، اور رات کی یعنی تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6,175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1,098 کلو ہرٹس پر سنی جا سکتی ہیں۔ تو سامعین، گرد و پیش میں اب سیاسی گفتگو کا وقت ہے، اور سیاسی گفتگو میں آج کا موضوع ہے غاصب صہیونی حکومت کے تازہ حالات۔ سامعین، غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے اپنی اتحادی جماعتوں کا ہنگامی سربراہی اجلاس طلب کر لیا ہے اور وہاں بحرانی صورتحال ہے۔ اسی سلسلے میں ہم اپنے ساتھی جناب غلام عباس حیدری صاحب سے بات چیت کر رہے ہیں جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی غلام عباس صاحب،
جی
غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے ابھی اتحادی جماعتوں کا ہنگامی سربراہی اجلاس طلب کر لیا ہے اور وہاں صورتحال بہت بحرانی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے اور مزید تفصیلات کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشم، اس وقت وہاں کی صورتحال انتہائی گھمبیر ہے، اور نتنیاہو کی تقریر بھی جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے، انہیں تقریر کی اجازت بھی نہیں دی گئی ہے، اور ساتھ ہی جو بن گویر ایئرپورٹ ہے وہ بھی بند ہے، اور وہاں پہ جو ہے تقریباً 73,000 افراد جو ہے فضائی سروس سے اس وقت محروم ہو چکے ہیں، اور جو صہیونی وزیر اعظم ہیں انہوں نے وزیر جنگ کو بھی برطرف کر دیا ہے، اور پورے جو مقبوضہ فلسطین ہے وہاں پہ جو ہے احتجاج کی کال دے دی گئی ہے، اور بعض اطلاعات یہ ہیں کہ بہت سے علاقوں میں جو ہے احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ بہت سے علاقوں میں آج جو ہے رات کے وقت جو ہے احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس وقت وہاں کی جو ہے صورتحال انتہائی خراب ہے، اور بدامنی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ صہیونی جو حکومت ہے اس میں اختلافات میں شدت آتی جا رہی ہے۔ نتنیاہو نے جو اپنے وزیر جنگ یوآف گیلنٹ کو جو ہے برطرف کیا تھا اس لیے کہ وہ جو نتنیاہو کے عدالتی اصلاحات کے جو منصوبے تھے اس کی وہ مخالفت کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اس اقدام کے بعد جو ہے یونیورسٹیوں میں بھی جو ہے احتجاج کی کال دے دی گئی ہے, اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فوج ہے اس میں بھی جو ہے بغاوت اب شروع ہو گئی ہے, اور درجنوں ریزرو فوجی احتجاجی مظاہرین کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں. نتنیاہو نے ہاشمی عامی اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ اندرونی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ابھی حال ہی میں دو روز قبل برطانیہ کا دورہ کیا تھا, اور بوڑھے سامراج سے انہوں نے جو ہے مدد کی اپیل کی تھی, اور انہوں نے یہ وہاں پہ اپنا جو ہے مدعا پیش کیا تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے آپ ہمارے اندرونی اختلافات کو ختم کریں تاکہ ہم جو ہے فلسطینیوں سے استقامتی محاذ سے جو ہے وہاں ہم جو ہے لڑ سکیں. اس وقت جو ہے ہماری جو اندرونی صورتحال ہے اس کی وجہ سے استقامتی محاذ جو ہے وہ بھی جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے صہیونی مخالف کاروائیاں کر رہا ہے. تو اس قسم کی صورتحال میں جو سامراج ہے سے برطانیہ وہ بھی جو ہے اب تک کوئی خاص جو ہے سیونی حکومت کی جو ہے وہ مدد نہیں کر سکا ہے, جس کی وجہ سے بحران جو ہے وہ شدید سے شدیدتر ہوتا جا گیا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نتنیاہو کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں نہ فقط وہ اصلاحات کے حوالے سے ہے بلکہ نتنیاہو جو ہے رشوت ستانی کے متعدد جو مقدمات ہیں اس میں بھی وہ ملوث ہیں, اور نتنیاہو کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو قانون کے شکنجے میں وہ آ چکا ہے اور اب جو ہے راہ فرار اختیار کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے, کیونکہ ایک جانب اندرونی اختلافات ہیں اور دوسری جانب نتنیاہو کے خلاف ہر ہفتے مظاہرے ہو رہے ہیں, جبکہ اب آج سے نئے مظاہروں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ استقامتی محاذ بھی بھرپور طریقے سے صہیونی مخالف کاروائیوں کا جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں. جی
جی غلام عباس حیدری صاحب, بہت شکریہ آپ تشریف لائے اسٹوڈیو میں. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے, مجھے نہ سروری نہ بادشاہی گدائی مجھ کو مل جائے. تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے. الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. عطا کر دے فقط ایک شاہ کالی کملی کا مجھ کو عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا تمنا کلیاں میرے معبود کھل جائے تمنا کی یہ کلیاں میرے معبود کھل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے نہیں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے
یادوں کے جھروں کے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 7 فروردین 5 رمضان المبارک اور 27 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے پانچ رمضان المبارک سن 1236 ہجری قمری کو ایران کے ممتاز عالم دین الحاج ملا علی علیاری تبریزی ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے ان کو فقہ حدیث اور شعر و ادب میں بہت مہارت حاصل تھی اور فلسفے حکمت ریاضی اور علم نجوم کے ماہر استاد مانے جاتے تھے انہوں نے عراق کے شہر نجف میں واقع اعلیٰ دینی درسگاہ میں داخلہ لیا اور شیخ مرتضی انصاری اور مرزا شیرازی جیسے فاضل اساتذہ سے قصب فیض کیا الحاج ملا علی علیاری تبریزی نے ایران واپس آنے کے بعد ذہین شاگردوں کی تعلیم و تربیت کی وہ دینی تعلیم کے علاوہ ریاضیات اور نجوم کی تعلیم بھی دیتے تھے اسی دوران انہوں نے فقہ اور اسلامی مسائل کے مختلف موضوعات پر بہت سی کتابیں لکھی ستائیس مارچ سن 1686 عیسوی کو جرمنی کے مشہور ماہر طبیعت گیبریل فارنہائٹ پیدا ہوئے انہوں نے طالب علمی کے زمانے سے ہی حرارت کے بارے میں وسیع تحقیقات کی اور 1724 میں تھرمومیٹر ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے تھرمومیٹر میں پہلے ایتھلک الکول اور بعد میں پارے کا استعمال کیا فارنہائٹ کا انتقال سن 1736 عیسوی میں ہوا
Thank you.
27 مارچ سن 1845 عیسوی کو جرمن سائنسداں ولیم رونٹگن پیدا ہوئے. انہوں نے وسیع تحقیقات انجام دی اور 1895 عیسوی میں ایکس ریز دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی. انہیں اسی دریافت کی وجہ سے فزکس کے نوبل انعام سے نوازا گیا. ستائیس مارچ سن 1898 عیسوی کو برصغیر کے مشہور دانشور اور مسلح سر سید احمد خاں کا انتقال ہوا. وہ 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے 22 برس کی عمر میں والد کے انتقال کے بعد چھوٹی موٹی ملازمتیں کیں اور پھر 1841 عیسوی میں منصفی کا امتحان پاس کر کے جج بن گئے. 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد سر سید احمد خاں مسلمانوں کی تباہی اور ذبوحالی سے سخت پریشان ہوئے اور انہوں نے اس جنگ آزادی کے اسباب پر ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند تحریر کیا. انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بھی قائم کی. سر سید نے 1875 عیسوی میں علی گڑھ میں محمدن انگلو اورنٹیل کالج قائم کیا جو اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے موجود ہے. ان کا سب سے اہم کارنامہ ان کی تعلیمی تحریک ہے. انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے مسلمانوں کو سائنس اور انگریزی علوم سیکھنے پر آمادہ کیا. سر سید نے متعدد کتابیں بھی لکھیں جن میں آثار و سندید، خطبات احمدیہ اور احکام تام با اہل کتاب زیادہ مشہور ہیں. ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا تھا اور انتقال سے پہلے تک نصف قرآن کی تفسیر بھی لکھی. سات فروردین سن 1262 ہجری شمسی کو ایرانی دانشور حسین کاظم زادے ایران کے شہر تبریز میں پیدا ہوئے. وہ اپنے آبائی شہر میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے قفقاز اور ترکی کے شہر استنبول گئے. ترکی سے وہ مکہ مکرمہ اور وہاں سے یورپ چلے گئے. پیرس کی ایک یونیورسٹی سے انہوں نے صحافت کی تعلیم حاصل کی. انہوں نے برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی میں فارسی زبان و ادب کی تدریس کے فرائض بھی انجام دیے. انہوں نے جرمنی میں اپنی زندگی کے 19 سال گزارے. اس کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ چلے گئے. ان کو فرانسیسی، انگریزی، جرمن اور عربی زبانوں پر عبور حاصل تھا. انہوں نے متعدد کتابیں بھی تحریر کی اور اشعار بھی کہے. سوئٹزرلینڈ میں ان کا 87 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور ان کو وہیں دفن کیا گیا. ستائیس مارچ کو تھیٹر کا عالمی دن منایا جاتا ہے. تھیٹر کا عالمی دن پہلی دفعہ سن 1961 عیسوی میں انٹرنیشنل تھیٹر انسٹیٹیوٹ آئی ٹی آئی کی تجویز پر منایا گیا تھا. اس کے بعد سے ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے. تھیٹر سے وابستہ افراد کی حوصلہ افزائی اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کے مقصد سے یہ عالمی دن منایا جاتا ہے. اس موقع پر مختلف قومی اور بین الاقوامی تھیٹر تقریبات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. تھیٹر کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک اہم اقدام سالانہ بین الاقوامی پیغام کا اعلان ہے جو تھیٹر سے وابستہ کسی اہم فنکار یا صاحب نظر شخصیت کی طرف سے ہوتا ہے. یہ پیغام بین الاقوامی سطح پر تھیٹر کے اثرات اور تقابل سے مخصوص ہوتا ہے. تھیٹر کے عالمی دن کا پہلا بین الاقوامی پیغام 1962 عیسوی میں فرانس کے معروف شاعر، ڈرامہ نگار، ناول نگار، ڈیزائنر، فلم ساز اور نقاد جان کوکیٹیو نے لکھا تھا. سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے.
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے رمضان المبارک کا سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران.
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس بينات من الهدى والفرقان.
رمضان
ماه غفران.
رمضان رمضان يا شهر الغفران. رمضان رمضان يا شهر الغفران.
عزیز سامعین، رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کے ساتویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أئني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه من ذكرك بدوام بتوفيقك يا هاديا مضلين برحمتك يوم أرحم الراحمين۔
اے میرے خدا، آج کے دن روزہ رکھنے اور نماز قائم کرنے میں میری مدد فرما، لغزشوں اور گناہوں سے حفاظت کر اور اپنی دائمی یادوں میں لگا دے کہ ہم تمام روز تیرے ذکر میں مشغول اور منہمک رہیں۔ برحق طور پر تمام توفیقات عطا کرنے والا تو ہی ہے، اے دنیا کے تمام گمراہوں کی ہدایت اور رہنمائی کرنے والے۔
اللہ یا دیان، اللہ یا حنان، اللہ یا سبحان،
اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ،
اللہ یا برہان، اللہ یا سلطان، اللہ یا
اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ۔
سامعین، روزہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت سے بھی پہلے موجود تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ غیر وحی والے غیر آسمانی مذاہب میں بھی مخصوص دنوں میں کھانے سے پرہیز کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ہم اس مہربان خدا کے بے حد شکر گزار ہیں جس نے ہمیں اپنے لامحدود تحفوں کے خزانے سے نوازا تاکہ ہم ایک بار پھر ماہ رمضان کو درک کر سکیں۔ 14 صدیاں پہلے جب حجاز پر جہالت کا دور دورہ تھا، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحت مند ہونے کے لیے روزہ رکھو۔ مختلف مذاہب میں روزے کو ہمیشہ لوگوں کی روح و بدن کی صحت کے لیے فائدہ مند کہا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم روزوں اور رمضان المبارک کی اہمیت کا جائزہ لیں گے۔
یا رب تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ، عمدن کیے ہوں یا کہ ہوئے سہو میں گناہ، جن کے سبب سے میری نجابت ہوئی تباہ، اے رب ذوالجلال تو کر لطف کی نگاہ، یا رب میں چاہتا ہوں تیری قرب میں پناہ، سچ ہے میرے گلے میں گناہوں کا توق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے۔
روزہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت سے بھی پہلے موجود تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ غیر وحی والے مذاہب میں بھی مخصوص دنوں میں کھانے سے پرہیز کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ قدیم یونان میں لوگ بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے شفا کے سب سے مشہور دیوتا کے مندر میں جاتے تھے اور غسل کرنے کے بعد روزہ رکھتے تھے اور اس مخصوص خدا سے بیماری کا علاج کرنے کی درخواست کرتے تھے۔ ہندو مت ایک قدیم ترین اور غیر وحی والے مذاہب میں سے ایک ہے، جو 3 یا 4 ہزار سال قبل مسیح سے مشرق کے لوگوں میں عام ہے۔ اس مذہب کے پیروکار عام طور پر نئے مہینے کے پہلے دنوں اور مذہبی تقریبات میں روزہ رکھتے ہیں۔ ہندو مت میں روزہ ٹھوس غذائیں نہ کھانے سے لے کر 24 گھنٹے تک کھانے پینے سے مکمل پرہیز ہے، اور ہر کوئی خود فیصلہ کرتا ہے کہ کس طرح روزہ رکھا جائے۔ اس روزے کا مقصد ذہنی ارتکاز اور باطنی تطہیر کو بڑھانا ہے۔ بدھ مت میں عام طور پر ہر مہینے کی 14ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اور ٹھوس غذا کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ مانوی مذہب کے پیروکار بھی اپنی مذہبی رسومات میں روزے کو اہمیت دیتے ہیں۔ مانیکیوں کے 2 طرح کے روزے ہیں، جن میں سے ایک 2 دن تک کھانے پینے سے مکمل پرہیز اور دوسرا صبح سے شام تک۔ مانیکی عبادت گاہوں کو مانستان کہا جاتا ہے۔ ہر عبادت گاہ میں 5 حال ہوتے ہیں، جن میں سے ایک روزہ داروں اور ان کی نمازوں کے لیے مختص تھا۔ مانیکیوں نے فلکیاتی شواہد کی بنیاد پر روزے کے مہینے کا تعین کیا، اور وہ اس مہینے کے آخر میں عید بما کے نام سے ایک دن مناتے ہیں۔ اس دن یہ لوگ مانی کی تصویر اٹھا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ بعض تاریخی دستاویزات میں مشرقین کے روزے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بتوں کی تسکین کے لیے روزہ بھی رکھا۔ روزہ تقریباً تمام تاریخی ادوار میں اور تمام قبائل میں ان کی ثقافت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، لیکن روزے کی رسم اتنی پرانی اور وسیع کیوں ہے؟ شاید اس کے قدیم ہونے کی وجہ بعض روایات میں مل سکتی ہے۔ ان روایات کے مطابق سب سے پہلے روزہ رکھنے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کا پھل کھایا تو وہ پھل ان کے پیٹ میں 30 دن تک رہا۔ اسی وقت خدا نے آدم اور ان کی اولاد پر 30 دن کی بھوک اور پیاس مسلط کر دی۔ پس روزہ ایک ایسا عہد ہے جسے تمام انسانوں نے اپنے باپ دادا سے لیا، اور یہ کوئی عجیب نہیں کہ اپنے عقائد میں تمام تر انحرافات کے باوجود روزے کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تاہم اس روزے کو انجام دینے کے طریقہ کار میں یقینی اختلافات ہیں۔ اسلامی علوم کے مفسرین اور راویوں نے چند دلچسپ نکات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ آیا گزشتہ امتوں میں ماہ رمضان کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ دور جاہلیت سے اس مہینے کا نام رمضان دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں اس مہینے کو رمضان کا نام دیا گیا، اور بعض کا خیال ہے کہ رمضان وہ نام ہے جو اسلام نے اس مہینے کو دیا ہے۔ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مہینوں کے نام کو پرانے لغتوں سے منتقل کیا جانے لگا تو انہوں نے ان مہینوں کے نام ان اوقات پر رکھے جس موسم میں وہ مہینہ واقع ہوا تھا۔ مثلا رمضان کا مہینہ اس شدید گرمی کے ساتھ آیا اور اس کا ایک ہی نام یعنی رمضان تھا۔ لیکن جو شواہد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے ان کے مطابق اسلام سے پہلے رمضان کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے لوگ اس خاص مہینے یعنی ذوالحجہ میں حج کرتے تھے اور اس کا نام جانتے تھے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں، لہذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ روزہ رکھے۔ یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کو رمضان کا مہینہ معلوم تھا۔
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
مع صدق النيات تنجو يوم الدين،
تنجو يوم الدين، هيا يا خلان بل نحيي رمضان، هيا يا خلان بل نحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين،
بادر بالسخاء في شهر العطاء،
بادر بالسخاء في شهر العطاء،
بادر بالسخاء في شهر العطاء، بادر بالسخاء في شهر العطاء، واسلك بالصفاء، واسلك بالصفاء، نجى العابدين،
نجى العابدين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان۔
عام طور پر جب بھی کوئی قوم غم اور مایوسی میں مبتلا ہوتی تو اس نے غم دور کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے روزے رکھنے اور خدا کی عبادت کرنے کا عہد کیا، اور ایسا کر کے اپنی بے بسی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے اور خوشی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں خدا نے اسلام سے پہلے کے مذاہب کے روزے کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تبلیغ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مشکل احکام کو آسان بنایا جائے۔ یہ آیت کہتی ہے، روزے کا حکم تم مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، پچھلی امتوں میں بھی یہی قانون رہا ہے، گویا تمام امتوں کے لیے تھا، اور اس حکم پر عمل کرنا آسان ہے۔ اس آیت کے مطابق روزہ اور تقویٰ کا فلسفہ انسان سازی ہے۔ تمام شعبوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے روزہ ایک مؤثر عنصر ہے۔ یہ الہی فرض دوسرے مذاہب میں بھی رہا ہے، اور پرانے اور نئے عہد ناموں کی کتابوں میں روزے کے بارے میں معلومات موجود ہیں، جیسا کہ پولس کی انجیل میں کہا گیا ہے، ہر قبیلے اور قوم میں غیر متوقع دکھوں اور پریشانیوں کے دوران روزہ رکھنا ہمیشہ عام رہا ہے، اور لوقا کی انجیل میں مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ اس کی موت کے بعد وہ روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ توریت میں آیا ہے، موسیٰ نے 40 دن تک روزے رکھے۔ یہودی اس وقت روزہ رکھتے تھے جب وہ خشوع و خضوع کا اظہار چاہتے تھے، تاکہ وہ حقی خوشنودی حاصل کریں۔ قرآن مجید ایک عظیم نعمت ہے کہ اگر ہم اس کی آیات پر صاف و پاکیزہ ضمیر کے ساتھ غور کریں تو ہمارے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے اور حقیقت ہم پر آشکار ہو جائے گی، بشرطے کہ اس کتاب کے مطالعے میں ہمارا نظریہ غور و فکر اور تدبر پر مبنی ہو۔ رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں جب ہم نے آیات الہی کی تلاوت اور تلاوت کا پہلا قدم اٹھایا ہے، تو اس کے معانی سے آشنا ہونا کتنا خوبصورت ہے۔ اور قرآن کریم کے راستے کو پہچاننے میں اس سے زیادہ بنیادی قدم غور و فکر، تدبر اور استدلال ہے۔ قرآنی تعلیمات کے ذریعے ان تمام چیلنجوں اور مسائل سے جنہوں نے انسانوں کی زندگی کو تلخ بنا دیا ہے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج اہل علم اور دانشور اس حقیقت پر پہنچ چکے ہیں کہ اس آسمانی کتاب میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں جن کو صرف غور و فکر کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی سے ہی دریافت کیا جا سکتا ہے۔ خداوند عالم سورہ سعد کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے کہ اس کی آیات میں غور کیا جائے اور عقل مندوں کو نصیحت کی جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا ہے تاکہ لوگ صرف آیات کو مقدس الفاظ کے سلسلے کے طور پر پڑھنے سے مطمئن نہ ہوں اور اس کے اصلی اور حتمی مقصد کو بھول نہ جائیں۔ مراقبے کا مطلب ہے چیزوں کے نتائج اور عواقب پر توجہ دینا اور اس پر غور کرنا۔ لہذا آیات الہی میں غور و فکر اور تدبر حقیقی معرفت تک لے جاتا ہے۔ خدا کے کلام پر غور و فکر اور قرآن کی سچائیوں کے خوبصورت چہرے کو ظاہر کرنے کی کوشش سب سے اہم ذریعہ ہے جو خدائی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ قرآن کریم ان لوگوں کی سرزنش کرتے ہوئے جو آیات الہی پر غور کیے بغیر ان کے دلوں کے تازہ ہونے کی امید رکھتے ہیں، قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، قرآن کی آیات میں غور و فکر کرو کیونکہ قرآن میں غور و فکر دلوں کی بہار ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت، اس کے معانی اور تعالیم کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
آیات کی رمجھن میں قرآن کی تلاوت ہے، کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے، کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان۔ محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی، تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی، شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر، مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہے یا سبحان رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان 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 ہے رحمان ایمان ایمان
رمضان۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، ہندوستان اور پاکستان کے اردو اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام کا آغاز حسب معمول پاکستانی اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں، تو پہلے سماعت فرمائیں روزنامہ ڈان کی سرخیاں۔ پنجاب کے 10 کروڑ لوگ فری آٹا اسکیم سے مستفید ہو رہے ہیں، شہباز شریف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور۔ لاہور، پی ٹی آئی رہنما حسن نیازی کا کراچی میں درج مقدمے میں 2 روزہ راہداری ریمانڈ منظور۔ انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف سماعت، کیا الیکشن کو اتنے لمبے عرصے کے لیے التوا میں رکھا جا سکتا ہے؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عوام کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، چیف جسٹس۔ لاہور ہائی کورٹ محسن نقوی کے تقرر کے خلاف شیخ رشید کی درخواست مسترد۔ ہانگ کانگ میں طویل عرصے کے بعد احتجاج کی اجازت۔ اور ایران نے 36 غیر قانونی پاکستانی تارکین وطن کو ملک بدر کر دیا۔ اور اب روزنامہ ایکسپریس کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عمران خان کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور، سیکورٹی واپس لینے پر حکومت سے جواب طلب۔ خواہش تو ہے دونوں رہیں لیکن رانا ثنا نہیں رہیں گے، عمران خان۔ عمران خان نے رانا ثنا اللہ کے بیان پر عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ عدلیہ، وزیر داخلہ رانا ثنا اللہ کے بیان کا نوٹس لے اسد عمر۔ ہمارے وجود کی نفی ہوگی تو ہم تو ہر حد تک جائیں گے، اب عمران یا ہم میں سے کوئی ایک بچے گا، وزیر داخلہ رانا ثنا۔ عمران خان کی پیشی کی کوریج کرنے والی ایکسپریس نیوز ٹیم پر پولیس کا تشدد۔ اور سامعین، اب روزنامہ جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے سیلاب متاثرین اور عالمی امداد۔ اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ معاشی ابتری کا ایک بنیادی سبب عالمی سطح پر ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں پچھلے سال بے پناہ بارشوں کی وجہ سے ملک کے تقریباً 1/3 حصے میں آنے والا تباہ کن سیلاب ہے۔ آئی ایم ایف کی کمیونیکیشن ڈائریکٹر جولی کوزک نے بھی اپنے حالیہ بیان میں اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے، لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آئی ایم ایف کی قسط کی طرح سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے 2.5 ماہ پہلے جنیوا میں ہونے والی ڈونرز کانفرنس میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد بھی تاخیر کا شکار ہے۔ کئی ہزار ہلاکتوں، 3.3 کروڑ افراد کی خانہ بربادی، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کی تباہی، بہت بڑے پیمانے پر سڑکوں سمیت پورے انفراسٹرکچر کے خاتمے، اور ایک محتاط تخمینے کے مطابق $16 ارب کے نقصانات کا سبب بننے والا یہ سیلاب معاشی بحالی کی حکومتی کوششوں کے لیے جتنا بڑا دھچکا ثابت ہوا وہ محتاج وضاحت نہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کی خاطر گزشتہ سال ستمبر میں پاکستان کا دورہ کیا، اور پھر سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے عالمی برادری کو نہایت مؤثر طور پر متوجہ کیا۔ ان کوششوں کے نتیجے میں جنوری کے دوسرے ہفتے میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر جنیوا میں وزیر اعظم شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی مشترکہ میزبانی میں انٹرنیشنل کانفرنس آن کلائمیٹ منعقد ہوئی، جس کے شرکا نے $16 ارب کے نقصانات کا نصف فراہم کرنے کی پاکستان کی درخواست پر انتہائی کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 سال کی مدت میں 8 ارب کے بجائے تقریباً $10 ارب فراہم کرنے کے وعدے کیے۔ اسلامی ترقیاتی بینک کے سوا 4 ارب اور عالمی بینک کے $2 ارب کے وعدوں کے علاوہ ایشیائی ترقیاتی بینک، سعودی عرب، امریکہ، چین، جاپان، فرانس اور جرمنی سمیت کئی ملکوں اور اداروں نے خطیر رقوم کا اعلان کیا، تاہم ایک تازہ ترین رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو سیلاب متاثرین کے لیے جنیوا میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد میں تاخیر کا سامنا ہے۔ اور سامعین، اب پاکستان کے بعد ہندوستانی اخبار روزنامہ صحافت کی کچھ اہم سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ کانگریس کا راج گھاٹ پر ستیہ گرہ، منہ توڑ جواب دینے کا اعلان۔ خواتین ہر میدان میں اپنا پرچم لہرا رہی ہیں، مودی۔ بی جے پی ملک میں روس اور چین جیسی جمہوریت لانا چاہتی ہے، دگ وجے۔ علی گڑھ کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ باکسر نکھت زرین دوسری بار عالمی چیمپئن بنی۔ اور اب سامعین، صحافت میں ہی شائع ہونے والی ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے، حجاب کے معاملے پر ایران کے خلاف دنیا کو گمراہ کر رہی ہیں مغربی طاقتیں۔ اس اہم رپورٹ کے کچھ اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ امان عباس اپنی اس رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ اسلام دشمن طاقتیں دور حاضر میں عالم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جس چیز کو سب سے زیادہ ہدف تنقید بناتی ہیں وہ حجاب ہے۔ حجاب سے جڑا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی پیش آئے، اسے ہوا دینے اور بڑھا چڑھا کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے اور محاذ آرائی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ خصوصاً ایسا کوئی معاملہ اگر ایران میں ہو جائے تو امریکہ سمیت تمام مغربی طاقتیں اور ان کا میڈیا اسے پھیلانے میں اپنی ساری توانائی صرف کر دیتا ہے، اور یہ طاقتیں اسے دنیا کے سامنے ایسے پیش کرتی ہیں کہ گویا جب سے ایران میں اسلامی حکومت بنی ہے وہاں عورت کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے اور وہ وہاں زندہ درگور ہے۔ ہمارا عباس مزید لکھتے ہیں کہ غالباً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایران نے بعض دوسرے ممالک کی طرح امریکہ کی غلامی قبول نہیں کی ہے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ خواتین کو جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں تاریخ عالم میں کسی قوم و مذہب میں اس سے قبل نہیں ملتے، مگر ایران دشمنی میں آج امریکہ اور مغربی ممالک اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ وہ دھاندلی پر اتر آئے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو جھوٹے پروپیگنڈے کے بل پر گمراہ کر رہے ہیں۔ میں یہ بات اتنے دعوے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کوئی بھی شخص ایران جا کر دیکھے تو اسے تہران کی سڑکوں اور مالز اور ریسٹورینٹس میں کئی خواتین بغیر حجاب کے بھی نظر آئیں گی، بھلے ہی ان کی تعداد بہت کم ہو۔ رپورٹر مزید لکھتے ہیں کہ وہاں کی ایک سابق ایم پی اور حقوق نسوا کی علمبردار محترمہ امین زادہ بتاتی ہیں کہ مہسا امینی کے واقعے کے بعد عوامی جگہوں پر بھی پولیس انتظامیہ کو سیدھے روک ٹوک کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بجائے حکومت چاہتی ہے کہ اس طرح کی لڑکیاں جو بے حجاب رہنا چاہتی ہیں ان کے والدین ہی ان کی تربیت کریں کہ مغرب کی سازش کو سمجھیں اور بے حجابی سے بچیں۔ رپورٹر لکھتے ہیں کہ ایران میں 2020 اور 2021 میں تعلیم کے میدان میں خواتین کی شرح خواندگی 99.3% ہے اور ہائی اسکول میں داخلے کی شرح 84% تھی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے عید نوروز کا سلسلے وار خصوصی پروگرام، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو سماعت فرمائیں خصوصی پروگرام اور اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ.
يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال.
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. سامعین عید نوروز کی مناسبت سے ایک اور خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا.
سامعین نوروز کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے سلسلے وار خصوصی پروگرام کی ایک اور کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہم نیچر کی نشو نما کے ساتھ ساتھ معنویت اور انسانی اخلاق و اقدار کی نشو و نما کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
عید اومده، شاخه ها پر از قناری شده، ببین هوای شهرمون بازم بهاری شده. عید اومده، سبز و گل، شادی و مهربونی، دست دعا به آسمون، عطر گل جوونی، عطر گل جوونی.
سامعین موسم بہار کے آغاز اور فطرت کے احیاء کے ساتھ کتنا اچھا ہو کہ ہم روحانیت اور اخلاقیات کو اپنے اندر زندہ کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، اخلاقی فضائل حاصل کرنے اور اعمال صالحہ انجام دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشاں رہیں. سامعین اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے آمد بہار کے ساتھ ہی پوری شان و شوکت سے اپنی قدرت و جلالت اور رحمت کے جلوے چار سو بکھیر دیے ہیں کہ جو انسانوں کی نگاہوں میں انتہائی خوشنما اور دیدہ زیب معلوم ہو رہی ہیں. موسم بہار خدا کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے کہ جو بہت سی باتوں، پیغاموں، اشاروں، بشارتوں اور یہاں تک کہ خوف کے ایک عظیم مجموعے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا لطف و کرم ہے کہ ہم ایک بار پھر موسم بہار میں فطرت کی رانائیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اپنی روح کو بالیدہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ جب موسم بہار کی آمد سے ہمارے دل و دماغ سرشار ہوں تو ایسے میں خالق یکتا کا ہم سے اور آپ سے کیا تقاضا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہمیں اس موقع سے کیا فائدہ اٹھانا چاہیے۔
سامعین، بہار کی آمد اور نیچر کے دوبارہ زندہ ہونے کے ساتھ ہی خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی اور ساتھ ہی نیچر کو اس کی تمام پیچیدگیوں اور خوبصورتیوں کے ساتھ محسوس کرے اور اس بات کو درک کرے کہ وہ ذات جو زندگی عطا کرنے والی اور مردہ زمین کو زندہ کرنے والی ہے، وہ صرف اور صرف خداوند عالم کی ہے۔ خداوند عالم اسی طرح موسم بہار میں اپنی بے دریغ رحمت و محبت کا بھی اظہار کرتا ہے تاکہ ہم بھی اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ بے پناہ الفت و محبت کا اظہار کریں اور ان پر محبتیں نچھاور کریں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ملت کے ساتھ رابطے استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ موسم بہار مہربان پروردگار کی رحمت اور سخاوت کا مظہر ہے، اسی لیے قرآن کریم سورہ مبارک روم کی آیت نمبر 50 میں سب کو خدا کی رحمت کے آثار کا نظارہ کرنے کی دعوت دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، بس اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو کہ وہ زمین کو اس کے مردہ بنجر ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ شاعر کہتا ہے، بہار سبزے سے سبزہ تمام خاک سے ہے، ازل سے حسن ازل ہم کلام خاک سے ہے، جڑوں کی نشو نما سے گلاب ہونے تک میری نمود میں سب اہتمام خاک سے ہے، ازل سے کوزہ گری ہے خمیر میں شامل، یہ دل وہ چاک ہے جس کا نظام خاک سے ہے، غبار راہ بنتا ہے دائرہ کیا کیا، نظر کے دشت میں سب دھوم دھام خاک سے ہے۔
سامعین، ہم انسانوں نے جس دن سے اپنی شناخت حاصل کی ہے ہمیشہ بہتر صورتحال کی جانب قدم بڑھایا ہے۔ کبھی زندگی کی ضروریات میں سے کوئی ایک چیز مہیا کرنے کے لیے، کبھی سماجی کامیابی کے حصول کے لیے، کبھی روحانی کیفیت کے حصول کے لیے، کبھی زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے، اور کبھی مزید راحت اور لذت کی تلاش کے لیے ہم کوشاں رہے ہیں، اور ہم نے یہ سب کچھ بہتر صورتحال کو وجود میں لانے میں کارآمد اور مؤثر پایا ہے۔ اگر ہم ان کوششوں کا اپنے ذہن میں جائزہ لیں کہ جو زندگی کے چھوٹے اور بڑے کاموں سے متعلق ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ہماری حقیقی اور ابدی خوشی کا باعث نہیں بن سکے گی، اور چونکہ انسان ہر حال میں کمال کے در پہ ہے تو ان میں سے کوئی بھی عمل ہمیں حتیٰ مقصد اور کمال سے بہرمند نہیں کرتا کہ جو ہمارے لیے اطمینان قلب کا باعث ہو۔
سامعین، انسان کی خدا کو تلاش کرنے والی فطرت ہمیشہ حقیقی کمال اور سکون کے در پہ رہتی ہے۔ ہم آسانی سے اس رجحان کا خود بھی تجربہ کر سکتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنی پوری زندگی میں کمال کے حصول کی جانب مائل رہتے ہیں، اور انسان کی تمام تر سرگرمیاں بھی اسی جہت میں ہوتی ہیں، لیکن ہم اکثر و بیشتر مادی اور محدود اشیاء سے انس اور وابستگی کے نتیجے میں کمال کو انہی اشیاء میں محدود تصور کرتے ہیں اور اسی کو اپنا ہدف و مقصد سمجھتے ہیں، اور جب اس تک ہماری رسائی ہو جاتی ہے تب ہم اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں کہ ابھی کمال حاصل کرنے کی ہماری خواہش پوری نہیں ہوئی ہے، اور ابھی ہم اس حقیقی کمال اور آرام و سکون کو حاصل نہیں کر سکے ہیں، اور کیونکہ ہم کمال کو ایک اعلیٰ ترین رتبے پر دیکھتے ہیں اور اس کو اپنا حتمی ہدف قرار دیتے ہیں، اس لیے جب اس تک ہماری رسائی ہو جاتی ہے تب ہم یہی محسوس کرتے ہیں کہ ابھی ہم کمال کی اس منزل کو نہیں پا سکے، اس لیے کہ کمال کے اس سے بلند مرتبے کے خواہاں ہوتے ہیں، اور اسی طرح کمال کے حصول کی خواہش کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، کیونکہ کمال کی کوئی انتہا نہیں ہوتی کہ جسے انسان حاصل کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ اسے انتہائی کمال حاصل ہو گیا ہے۔ یہاں پر اس گفتگو سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ انسان ہمیشہ کمال مطلق اور تمام کمالات کے منبع و ماخذ یعنی ذات پروردگار متعال کی حقیقی معرفت کا در پہ رہتا ہے، اور فطری طور پر انسان اس سرچشمے کی تلاش میں رہتا ہے، اور جب تک اس تک نہیں پہنچتا وہ تشنا اور اس کے حصول کا طالب رہتا ہے، لیکن اس کے مصداق میں غلطی کرتا ہے۔
سامعین، حقیقت یہ ہے کہ مقام بندگی میں خدا سے قربت کا احساس، کہ جو خود انسان کا خالق ہے، انسان کو کمال کی جانب لے جاتا ہے، اس لیے کہ بندگی ہی انسانیت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ قرآن کریم نے بھی انسانی تخلیق کا واحد مقصد عبودیت و بندگی کو قرار دیا ہے، کیونکہ انسان عبادت اور خدا سے قربت اور اپنے رب کے احکام کی اطاعت اور منکرات سے دوری کے ذریعے زمین پر خدا کا خلیفہ اور جانشین بن سکتا ہے، اور اس سے بڑا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان زمین پر خدا کا خلیفہ قرار پائے۔ یقیناً قربت الہی کے مفہوم کا بہتر ادراک بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ خود ہماری شناخت اور نظام عالم میں ہمارے مقام و منزلت میں اضافے کا باعث ہونے کے ساتھ ہی اس راہ میں مزید آگے بڑھنے کا محرک بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس عظیم دنیا کے کسی گوشے میں اپنے آپ کو ایک فراموش شدہ اور ذخیرہ ناچیز نہ سمجھے اور اپنی لیاقت و صلاحیت کا بہتر طور پر ادراک کر لے، تو وہ اپنے وجود کے قیمتی جوہر کو اپنی قیمت سے کم پر صرف کرنے پر کبھی تیار نہیں ہوگا۔
سامعین، قرآن کریم اور اسلامی روایات میں انسان کے کمال کی جانب قدم بڑھانے کا آخری مقصد قرب الہی کا حصول قرار دیا گیا ہے۔ خدا اور روز جزا پر ایمان رکھنے والا جانتا ہے کہ دنیا میں وہ جو بھی عمل انجام دے گا، آخرت میں اس کے ہر ایک عمل کا حساب لیا جائے گا، لہذا وہ خدا کے اوامر و نواہی کی تعمیل کرتا ہے اور عمل صالح انجام دینے میں کوشاں رہتا ہے۔ قرآن کریم سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 110 میں قرب الہی کے مقام تک پہنچنے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو اعمال صالحہ کے ذریعے ممکن قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے، بس جو کوئی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا امیدوار ہے، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔
سامعین، جیسا کہ عرض کیا گیا کہ بندگی اور قرب الہی اور خدا پر ایمان عمل صالح کے ساتھ قبول ہوتا ہے، اور ایمان اور عمل صالح مل کر انسان کی سعادت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، یقیناً یہی لوگ مخلوقات میں بہترین ہیں۔ خداوند عالم ان افراد کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، ان کو بہترین خلائق قرار دے رہا ہے اور ان کے لیے عظیم پاداش اور اجر قرار دیا ہے۔ سامعین، اسی سورہ کی آیت نمبر 8 میں آگے چل کر ارشاد ہو رہا ہے، پروردگار کے یہاں ان کی جزا وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، خدا ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں، اور یہ سب اس کے لیے ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے۔
سامعین، دین مبین اسلام علم اخلاق کو اعلیٰ ترین عمل صالح شمار کرتا ہے، کہ جو ہر مسلمان کی انفرادی اور معاشرتی زندگی کا ڈھانچہ تشکیل دیتا ہے۔ بس جو کوئی خداوند عالم کی بندگی اور عبودیت کے دائرے میں رہنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کو اسلامی اخلاقیات اور قرآن کریم کی اخلاقی نصیحتوں اور سفارشات کے سانچے میں ڈھالے۔ انسان جتنا زیادہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ اچھے اور شائستہ اخلاق، اعمال صالحہ اور حسن سلوک کے جلوے بکھیرے گا، اتنا ہی اس میں معنویت میں اضافہ ہوگا اور قرب الہی حاصل ہوگی۔ اخلاق حسنہ کا حامل اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا شخص خدائی رنگ میں رنگ جائے گا، اور قرآن کریم کے مطابق کس کا رنگ خدا کے رنگ سے زیادہ خوبصورت ہے، جیسا کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 138 میں کہا گیا ہے، خدائی رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم صرف اسی کے عبادت گزار ہیں۔
عزیز سامعین، اس پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آخر میں ہم آپ کی توجہ اس نقطے کی طرف مبذول کرا رہے ہیں کہ اگر کوئی خدا کا سچا بندہ بننا چاہتا ہے تو اسے فضائل اخلاقی سے آراستہ ہونا چاہیے اور خدا کی بندگی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اخلاقی خوبیاں اور فضائل مقام انسانیت اور بندگی کے درجے کو بلند کرتی ہیں، اسی لیے خداوند عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاشرے کے لیے ایک بے مثل اور اعلیٰ ترین اخلاقی نمونہ اور ایک کامل انسان کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ اور سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، یقیناً وہ نبی جو امت مسلمہ کی ہدایت و رہنمائی کے مشن کے ذمہ دار ہیں وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، تاکہ ہر فرد بشر کو جہالت، ظلم، ناانصافی، غفلت اور حیرانی سے نکال کر عبادت، بندگی، اخلاقیات اور آخر کار سعادت اور نجات کی جانب لے جائیں۔ موسم بہار انسان کے لیے بہت ہی مناسب موقع ہے کہ انسان نیچر کے دوبارہ زندہ ہونے سے تاثیر قبول کر کے اپنے گراں بہا جوہر کو، جو کہ خدا کی طالب اور کمال پسند فطرت ہے، پالے اور خود میں معنویت اور اخلاقی خوبیوں کو مزید تقویت دے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی نوروز کے حوالے سے ہمارے خصوصی پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر۔